أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، الحمد لله آج سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے ایک نئے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورہ مبارکہ مجادلہ. یہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے، 58 چیپٹر، اور اس کی 12 آیتیں ہیں. مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مجادلہ کا مطلب ہے شدت کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا، یعنی گفتگو کے اندر اگر تیزی ہو اور ڈسکشن ہو رہا ہے کسی موضوع کے اوپر زور و شور سے، تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے. ایکچولی اس سورے کی جو پہلی آیت ہے اس میں خاتون کا ذکر ہے جسے اس کے شوہر نے زہار کہہ کر، زہار کے ذریعے سے اپنے سے گویا جدا کر دیا تھا. اب یہ عربوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے طلاق کے ذریعے سے سیپریشن ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے زہار کے ذریعے سے بھی سیپریشن ہو جایا کرتی تھی. اور زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے. اس کے لیے وہ باقاعدہ کچھ جملے بھی تھے جو زبان پر جاری کرتے تھے کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، کہ تو میرے لیے بالکل میری ماں کی طرح سے ہو گئی، یا تیری پشت جو ہے وہ میرے لیے بالکل میری ماں کی پشت کی طرح سے ہو گئی. یہ ایک بہت ہی نامناسب انداز ہوا کرتا تھا جس کے اندر ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ماں کی توہین بھی ہے. لیکن بہرحال یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر یہ چیز رائج تھی. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ اگر وہی نازل ہوگی تو پیغمبر اکرم اس کی روشنی میں کوئی چیز بیان کریں گے، چونکہ اب تک اس بارے میں کوئی وہی بھی نازل نہیں ہوئی تھی اور ایسا کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا تھا. اور انصار میں سے ایک فرد کے جن کے ساتھ یہ قضیہ پیش آیا، کہ جن کا نام اوس بن سامت بتایا گیا ہے، کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو اسی طرح سے زہر کر دیا، ایک جملہ کہہ دیا. اور ان کی زوجہ کا نام بھی بڑا اختلافی ہے، خولہ بھی کہا گیا، خویلہ بھی کہا گیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ قضیہ تھا کہ جو ایک رسم ان کے درمیان تھی اس کا نام ہے زہار. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے، اس کے لیے مخصوص جملے ان کے ہوتے تھے جو وہ کہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان سیپریشن ہو جایا کرتی تھی. اب چونکہ وہ خاتون آئی اور پیغمبر اکرم کے سامنے اس نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، پیغمبر اکرم نے ظاہر اس کے بارے میں یہی کہا کہ ابھی تک مجھ پر کوئی اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے. تو وہ بیچاری یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا معاملہ جو ہے وہ جدائی کی طرف چلا گیا. وہ یہ بھی فریاد کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول، میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، اتنے سالوں کا ایک ساتھ ہے، اور جو میرا شوہر ہے اسے یہ حماقت ہو گئی ہے. تو اب اگر یہ جدائی ہے تو پھر اس جدائی کے نتیجے میں مجھے جو باقی زندگی ہے وہ بڑی زحمت میں گزارنی پڑے گی. تو وہ پیغمبر اکرم سے بات بھی کر رہی تھی اور بار بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ بھی پیش کر رہی تھی. اسی کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک، سنی اللہ نے بحث اس کی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں شدت کے ساتھ بحث کر رہی تھی. فی زوجہا، یعنی یقیناً اللہ نے سن لیا اس بات کو جو وہ خاتون کر رہی تھی آپ کے ساتھ، جو اس کی بحث تھی، جو تکرار تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وہ تشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور یقیناً اللہ سن رہا تھا آپ دونوں کی باہمی گفتگو کو. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے. اب جب پیغمبر اکرم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے تو وہ خاتون بھی خاموش ہو گئی، اور پھر پیغمبر اکرم نے اس سے یہ کہا کہ ادعی لی زوجک، کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کو میرے پاس بھیجو. اور پھر پیغمبر اکرم نے یہ آیتیں اس کے سامنے پڑھنا شروع کی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں سے ظہار کر دیتے ہیں اپنی بیویوں میں سے جس کو بھی، ما ہن امہاتہم، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے وہ ان کی مائیں بن جاتی ہیں. یعنی تمہارا یہ کہنا جو ہے وہ تو انتہائی خرافاتی ہے، انتہائی واہیات ہے، وہ تو آگے بھی بات آئے گی، لیکن یہ کہ یہ کہنے کی وجہ سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جاتی ہے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں ان کی بس وہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں جنا ہے، جن کے یہ پیٹ سے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، ہاں یہ جو بات یہ لوگ کرتے ہیں یہ بہت بری ہے، وہ زوراً اور جھوٹ بھی ہے، نہ یہ بات سچ ہے اور نہ ہی یہ بات کوئی اچھی بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں دو چار چیزیں جو بہت واضح طور پر سمجھ میں آ گئی وہ یہ کہ نمبر ایک، پروردگار عالم اس رسم کو پسند نہیں کرتا۔ درست ہے کہ اب تک اس بارے میں کوئی واضح وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، تدریجاً احکام نازل ہوئے ہیں تو اس کا موقع آیا تو اس کو بھی سمجھا دیا گیا، تو بالکل درست ہے کہ اب اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر ان پرنسپل پروردگار عالم اس طرح کی رسموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ماں کی بھی اس کے اندر توہین ہے، خود جو زوجہ ہے اس کے ساتھ یہ گفتگو بھی نامناسب ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ دوسری بات جو پروردگار عالم نے بتائی وہ یہ کہ فقط کہنے سے کوئی رشتہ نہیں بن جاتا، جس طرح سے ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ متبنہ یعنی کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، اگر کوئی لے پالک ہے، فاسٹر پیرنٹنگ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ محرمیت ایجاد ہو جاتی ہے، نہ کہنے سے کوئی سگا بیٹا بن جاتا ہے اور نہ کہنے سے کوئی ماں بن جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پر ایک رضاعت یقیناً ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے، مگر اس کو پروردگار عالم نے الگ سے بتا دیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے اس کے احکام کو بیان کر دیا۔ رضاعت یعنی آپ جانتے ہیں کہ دودھ پلانے کے ذریعے سے، کہ اگر دودھ پلایا جائے اور اس کو ایک خاص شیڈول ہے اس کے تحت اگر دودھ پلایا جائے تو پھر اس کے بعد محرمیت ایجاد ہو جاتی ہے، وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، جو اس کے بچے ہیں وہ رضائی بہن اور یا بھائی اس کے کہلائیں گے، یہاں تک تو ہوتا ہے۔ تو کچھ احکامات میں رضاعت کی وجہ سے فرق آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہنے کی وجہ سے کوئی بیٹا بن جائے گا، کہنے کی وجہ سے کوئی ماں بن جائے گی۔ اگلی بات جو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ماں تو بس وہی ہے، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، کہ مائیں تو بس وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، جن کے پیٹ سے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو پروردگار عالم نے ازواج رسول کو امہات المومنین کہا ہے تو اس کی بھی کوئی خاص جہت ہے، اور وہ جہت وہی ہے جو ہم سورہ احزاب کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی کہ جس طرح سے ماں سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طریقے سے ازواج رسول سے ایون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، چونکہ ان سے شادی کرنا حرام ہے، اس جہت سے ان کو ماں کہا گیا، نہ یہ کہ یہ واقعی ماں بن گئی اور باقی ساری امت جو ہے واقعی بیٹے بن گئے، بلکہ ایک جہت خاص ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ماں کہا جا رہا ہے۔ یہ تین چار چیزیں تو یہیں سے سمجھ میں آ گئیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم مزید فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم، تم میں سے جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اگر اس طرح کا کوئی جملہ وہ کہہ دیتے ہیں، ثم یعودون، اور پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں، لما قالو، جو انہوں نے کہا، یعنی اسے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا بات، تو وہ لغت تھی، بات تو وہ انتہائی وحیات تھی، تو بس اس کو نظر انداز کر دیا جائے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ ایک شرعی جرمانہ کفارہ ہے، اور وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا، تو قربت سے پہلے یعنی اپنی بیویوں کے قریب جانے سے پہلے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کروائیں۔ ذالکم تو ازونا بہی، یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم اعمال کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی اگر غلام نہیں ہے یا اس کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے، یا غلام ہی اویلیبل نہیں ہے، جس طریقے سے آج کل ہم جانتے ہیں کہ غلامی کا وہ دور تو ختم ہو گیا کہ جس میں افراد کو غلام بنایا جاتا ہے، ہاں بدقسمتی سے اب تو اقوام کو غلام بنایا جاتا ہے، مگر بہرحال افراد تو اس انداز میں غلام نہیں ہوتے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو ایک دوسرا آپشن ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ اس کی پھر ذمہ داری یہ ہوگی کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جائے۔ اب اس کی تشریح پھر فقہ کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ 31 روزے ایک ساتھ رکھنے ہیں اور باقی روزوں میں الگ الگ رکھنے کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، جیسے خود اوس بن سامت کا جو کیس تھا اس کے اندر یہی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں، تو پیغمبر اکرم نے کہا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھو، تو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس تو یہ گنجائش بھی نہیں، تو پھر پیغمبر اکرم نے تیسری بات کی، فمن لم یستطع، اگر کسی کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 فقرا کو کھانا کھلائے۔ کیس میں تو عثمان صامت نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں 60 मिसकीनों को खाना खिला सकूँ। तो फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इसमें तुम्हारी मदद की जा सकती है। और फिर पैगंबर अकरम ने उसकी कुछ कुमक की, जिसके ज़रिए से उसने 60 मिसकीनों को खाना खिलाया, और यूँ ये कफ़ारा अदा हुआ। और वो वापस, जिस तरह से कहानियों के अंदर कहा जाता है कि हंसी खुशी रहने लगे। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाह व रसूल ही, ये इसलिए है ताकि तुम्हारा ईमान हो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, यानी तुम्हारे ईमान का पता चले। वरना तो कोई कहे कि ये क्या है, मैं नहीं करता, उसके बगैर ही हम लोग रह रहे हैं तो रह रहे हैं। मसलन कोई शख्स ये कहे कि आप कहते हैं कि पानी से वजू होता है, मैं दूध से करता हूँ और हो जाता है, तो ये तो वही करेगा कि जो ईमान रखता है, यानी कि ईमान उसके अमाल में रिफ्लेक्ट होगा। वह तिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद हैं, यानी वो लिमिट्स हैं जो अल्लाह ने कायम की हैं। वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है, यानी जो इनकार करने वाले हैं फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू, यकीनन वो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, कुबितु, वो जलील होंगे, कमा कुबितु अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह से कि पहले भी जलील हो चुके हैं। वक़द अनज़लना आयातिन बय्यिनात, और यकीनन हमने वाज़े आयतें नाजिल कर दी हैं। वलिल काफिरीन अजाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। कब? यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, वो दिन के जब अल्लाह उन्हें वापस जिंदा करेगा इन सबको। फयुनब्बेउहुम बिमा अमिलू, तो उनको बताएगा कि क्या वो अमल करते रहे। अहसाहुल्लाह व नसूहु, यकीन अल्लाह ने उस पर इहाता किया हुआ है, यानी अल्लाह खूब जानता है कि इन्होंने क्या अमल अंजाम दिए हैं। वह नसूहु, जबकि ये खुद भूल चुके हैं, इन्हें कहाँ याद है कि इन्होंने क्या क्या जरायम किए हैं। वह अल्लाह वाला कुल्ले शहिन शहीद, और यकीनन अल्लाह हर चीज़ के ऊपर हाजिर और नाजिर है। ये आयत नंबर 6, जिस पर ये सफ़ा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक मुजादला, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 11, 7 से 11, इरशाद होता है, अलम तरा, क्या तुमने नहीं गौर किया, क्या तुमने नहीं देखा, नहीं देखा से मुराद क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया। अन अल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि यकीनन अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है, यानी खुदा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये वही खुदा का हाजिर और नाजिर होने वाला अकीदा है, कि जो अगर आप देखें तो कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुआ है। यहाँ तक कि ये भी समझा दिया गया कि अलीमुन बिज़ाति सुदूर, कि तुम्हारे दिलों में अगर कोई ख्याल भी आता है तो खुदा उससे भी वाकिफ है। यहाँ पर फिर इस बात को समझाया जा रहा है कि एक तो कुल्ली बात कि आसमानों में जो कुछ है, ज़मीन में जो कुछ है, खुदा उससे वाकिफ है। और फिर तुम्हारी आपस की जो माशरत है, आपस के अंदर जो मेल मिलाप है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सरगोशी करता है, जिसको नजवा कहा जाता है, का नजवा करके तुम हो सकता है किसी और से तो अपनी बात को पोशीदा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम से वो बात छुपी हुई है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुआ राबिउहुम, अगर 3 अफराद के दरमियान कोई सरगोशी हो रही हो तो चौथा खुदा होता है। वला खमसतिन इल्ला हुआ सादिसुहुम, और अगर 5 के दरमियान कोई सरगोशी हो रही हो या कोई खुफिया मीटिंग हो रही हो तो फिर छठा खुदा होता है। यानी ये मुख्तलिफ अंदाज से, जिस तरह से बच्चों को कोई बात समझाई जाती है, उसी तरीके से परवरदिगार आलम इस बात को समझा रहा है। अगर यही एक चीज इंसान के अकीदे का जुज बन जाए और वह उसको नाफिज कर ले अपनी जिंदगी में, तो वो क्यों किसी गुनाह का इर्तिकाब करेगा, जब उसको पता है कि हर हर मौके पर खुदा मुझसे करीब है, और इतना करीब है कि शहरा की जान से ज्यादा करीब है। तो यहाँ परवरदिगार आलम ने फरमाया कि 3 अगर हैं तो चौथा खुदा होता है, 5 अगर हों तो छठा खुदा होता है। वला अदना मिन ज़ालिक, और अगर इससे कम का कोई अदद है, वला अक्सर या इससे ज्यादा का कोई अदद है, इल्ला हुआ माहुम, यहाँ तक कि बहरहाल खुदा वहां पर भी होता है, उनके साथ होता है। ऐन मकानू, वो कहीं पर भी हों। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, उसके बाद खुदा खबर देगा उसकी कि जो इन्होंने अमल किया क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब उसके बाद परवरदिगार आलम ने नजवाही के हवाले से, यानी सरगोशी के हवाले से एक नसीहत भी की है, बल्कि एक वाज़े गाइडलाइन भी दी है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा, ए हबीब, आपने नहीं देखा उन लोगों को कि जिन्हें रोका गया था नजवा से, यानी खुफिया सरगोशी से, जिन्हें ममानियत की गई थी। सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अनहू, फिर उसके बाद जिस चीज़ से उन्हें मना किया गया था वो दोबारा वही हरकत करने लगे। वह यतनाजौना बिल इस्मे वल उदवाने व मासियत रसूल, और वो सरगोशी कर रहे थे, खुफिया मीटिंगें कर रहे थे, किस बारे में? गुनाह के बारे में, जुल्म के बारे में, और खुदा के रसूल की मासियत के बारे में। यानी अब यहाँ पर एक चीज़ हमें यह समझ में आई कि इन प्रिंसिपल इस तरह की सरगोशी करना परवरदिगार आलम को पसंद नहीं है। अच्छा, सरगोशी का मतलब ही यह है, एक तो ये है कि क्लोज डोर कोई मीटिंग हो रही है कि जहाँ पर कोई और मौजूद ही नहीं है कि जिसे छुपाना मकसूद है, तो वो क्लोज डोर मीटिंग जो है वो अपनी जगह पर उसको देखा जाएगा कि उसका कंटेंट क्या है, उसका एजेंडा क्या है, क्या डिस्कशन हो रहा है। लेकिन सरगोशी का तो खास ताल्लुक उस वक्त आता है कि जब मसलन कुछ अफराद ऐसे मौजूद हों कि जिनसे कुछ छुपाना मकसूद है। मसलन तीन अफराद आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और चौथा जो है वो खड़ा हुआ या दूर बैठा हुआ है और वो ये महसूस कर रहा है कि कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। तो ये चीज़ इन प्रिंसिपल पसंदीदा नहीं है, ये चीज़ इन प्रिंसिपल अच्छी नहीं मानी गई, इसलिए कि इसके नतीजे में बदएतमादी पैदा होती है, एक दूसरे के बारे में सुहेजन पैदा होता है, एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा होती है, जो कि नफरतों तक चली जाती है, दुश्मनी तक चली जाती है। तो अगर पूछा जाए कि इन प्रिंसिपल या उसूली तौर पर इस तरह की सरगोशी को पसंद किया गया है, तो जवाब यही मिलेगा कि चीज़ नहीं, पसंद नहीं किया गया, इसलिए कि इसके नतीजे में बदएतमादी पैदा होती है। लेकिन अब उसके बाद ये जो खास केस जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पर तो एजेंडा भी बहुत अजीब सा है, एक ऐसा एजेंडा है कि जिसके अंदर गुनाह, जुल्म और रसूल की मासियत उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो यकीनन ये तो इंतहाई नापसंदीदा है। यानी इसका तो एजेंडा भी ख़राब है और इस चीज़ को किसी भी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अब इन तीन चीज़ों के दरमियान क्या फ़र्क है? इस्म गुनाह को कहते हैं, उलमाए कराम ने लिखा कि इससे मदद इनफरादी गुनाह है। मसलन एक इंसान है, वो शराब पीता है या मिसाल के तौर पर झूठ बोलता है, ये उसका इनफरादी गुनाह है। लेकिन अलबत्ता यही चीज़ अगर किसी और तक भी मुतजाविज़ हो जाए, यानी उसी शराब के नशे में वो दूसरे पर जुल्म कर ले, या मसलन ठीक है शराब ना भी पिए और किसी और के ऊपर जुल्म कर रहा है, या वो झूठ बोल कर किसी और को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या झूठ बोले बगैर वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, खुलासा कलाम ये है कि वो गुनाह के जो ज़ात तक महदूद रहे वो इस्म है, जो उदवान है उसके अंदर दूसरों के ऊपर तजावुज़ है, और मासियत रसूल के अंदर तो मामला उससे भी आगे का है कि जिसके अंदर पहली दो चीज़ें भी शामिल हैं और उसके अलावा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन कोई हुक्म दें जो इज्तिमाई नौयत का हो, सियासी नौयत का हो और ममलिकत के उनवान से हो, और उसकी मुखालफत करना मकसूद हो, और उसके लिए इस तरह की कोई सरगोशी की जा रही है, कुछ कानाफूसी की जा रही है कि पैगंबर अकरम मसलन खिताब कर रहे हैं और कानों के अंदर कुछ बातें की जा रही हैं जिसके नतीजे में एक अजीब सी एक अनरेस्ट सिचुएशन डिवेलप हो जाए, तो ये चीज़ तो वो है कि जिससे हतमन इंसान को दूर रहना, ये तो हराम की हद तक चला जाएगा। हाँ, कुछ मौके वो हो सकते हैं कि जहाँ पर इंसान के लिए किसी बात को बताना भी ज़रूरी हो और छुपाना भी ज़रूरी हो, और उसका ताल्लुक इन तीनों में से किसी चीज़ से ना हो, ना गुनाह से हो, ना जुल्म से हो, ना मासियत रसूल से हो, तो फिर उस सूरत में परवरदिगार आलम आगे खुद बयान करेगा कि वो बिर और तकवा के जो नजवा के मामलात हैं उसके अंदर परवरदिगार आलम की तरफ से इजाजत है, बल्कि फिर वो मामला फहमी एक इंसान देखे, हो सकता है कि बहुत जरूरी है और कुछ ऐसे अफराद वहां पर मौजूद हैं कि जिनसे उसको छुपाना जरूरी भी है कि अगर बयान कर दिया जाए तो उसके नतीजे में नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो छुपाना जरूरी करार पाएगा। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये लोग वो हैं कि जिनको रोका गया था कि वो नजवा ना करें, यानी इस तरह की सरगोशियां ना करें, फिर उसके बाद जिस चीज़ से उन्हें रोका गया वो उसी को दोबारा करने लगे, और उनका एजेंडा क्या था जिस पर खुदावंद मुताल की तरफ से इसरार है कि गुनाह का एजेंडा था, उदवान जुल्म का एजेंडा था, और मासियत रसूल, रसूल खुदा की नाफरमानी का एजेंडा था। वैदा जाऊ का हय्यऊ का बेमा लम यू हय्य का बेहल्लाह, और जब ये आपके पास आते हैं तो आपसे उस तरीके से खिताब करते हैं, हय्यऊ का यानी सैल्यूटेशन, यानी उस तरह से सलाम करते हैं कि बेमा लम यू हय्य का बेहल्लाह, कि जिस तरह से अल्लाह आप पर सलाम नहीं करता। हम जानते हैं कि परवरदिगार की नज़र में तो अपने हबीब का जो मकाम है कि दुरूद परवरदिगार की तरफ से आ रहा है, युसल्लून अलन नबी, और खुदा कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, कि तुम भी ऐ ईमान लाने वालों उनके ऊपर दुरूद व सलाम भेजा करो, तो वो तो हम जानते हैं कि परवरदिगार आलम की नज़र में तो अपने हबीब का बहुत बड़ा मकाम है, तो तरीक़ेकार यही होना चाहिए था कि लोग आते पैगंबर अकरम की खिदमत में, पैगंबर अकरम के टाइटल से पैगंबर अकरम को मुखातब करें, या अय्युहर रसूल कहें, या रसूल अल्लाह کہیں یا نبی اللہ کہیں، سلام علیکم کہیں جس طرح سے قرآن مجید کے اندر سکھایا گیا ہے، یا مثلا السلام علیکم کہیں، یہ انداز جو ہمیں زیارتوں کے اندر بھی معصومین کے لیے سکھائے گئے ہیں، تو اس انداز سے اگر پیغمبر اکرم کو سلام کیا جاتا تو بالکل وہ پروٹوکول کے مطابق ہوتا، مگر ہم جانتے کہ بہت سارے افراد جو ہیں پیغمبر اکرم کو نام سے مخاطب کرتے تھے، جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خود پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا ہے، تو یہ انداز بہرحال پروردگار عالم کو اپنے حبیب کا ایک پروٹوکول ہے کہ جو یقیناً بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ان کا جو سلام کرنے کا انداز ہے، سلوٹیشن ہے، وہ بہت نامناسب ہے، اس طرح سے یہ سلام نہیں کرتے کہ جس طریقے سے خدا نے سلام کیا ہے یا خدا نے جس طرح سے سلام سکھایا ہے۔ اس میں پھر آیا ہے کہ بعض افراد جو ہیں پیغمبر اکرم کو بد دعا کے انداز میں کہ السلام علیک، یا آپ کے اوپر موت ہو، یا آپ کے اوپر تباہی ہو، بربادی ہو، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر کہتے ہیں کہ لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ کیوں ہم پر وہ عذاب نازل نہیں ہو جاتا، یعنی اللہ ہم پر وہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا، بِمَا نَقُولُ، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی بنا پر، یعنی اگر خدا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین تھے کہ جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان صرف ظاہری تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمان کا ایک اسٹیٹس حاصل کر لیا تھا، لیکن یہ کہ حقیقت میں ان کا ایمان ہوتا تو یہ جملے وہ دل میں کیوں کہتے؟ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونھا، جس کی تپش وہ برداشت کریں گے، فبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان لانے والوں، جب تم کبھی خفیہ باتیں کرو تو خبردار، یہ خفیہ باتیں گناہ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، عدوان یعنی ظلم کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ کی معصیت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب ضروری ہو جائے تو بھی ذرا دیکھ لو کہ وہ ایجنڈا کیا ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی، ان پرنسپل تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگر اس کا ایجنڈا اسم و عدوان و معصیت رسول ہے تو حرام ہے، لیکن اب اگر مثال کے طور پر اس کا ایجنڈا اچھا ہے تو پھر اگر یہ چھپانا دوسروں سے ضروری ہے تو پھر یہ واجب ہوگی، اور اگر کوئی مصلحت ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مستحب بھی ہو جائے۔ تو وہ کون سے امور ہیں؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور یہ خفیہ میٹنگیں ہوں اگر ہیں تو بر یعنی نیکی کے کاموں کے لیے ہونی چاہیے، تقوی کے کاموں کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایسا سوشل ورک کرنا ہے کہ جس کا بھی آشکار کرنا مصلحت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ جس کی طرف تم سب کو لے جایا جائے گا اور سب کو جمع کیا جائے گا، یکجائی طور پر تم سب کو وہاں پر جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، وہ خفیہ گفتگو شیطان کی تحریک سے ہوتی ہے۔ کون سی خفیہ گفتگو؟ جس کا ایجنڈا اسم و عدوان و معصیت رسول پر ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ جو صاحبان ایمان ہے، وہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو غمگین کر دیں، غمگین کیا جا سکے، یعنی شیطان کا کیا پرپز ہوگا؟ شیطان کا مقصد یہ ہوگا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے بے دلی، بد دلی، بے اعتمادی اور بد اعتمادی پیدا ہو، تو یہ تمام تر چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اس طرح کے خرافاتی آئیڈیاز کے، جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے کے کان کے اندر کچھ کہہ رہا ہے اور نتیجے تم تیسرا جو سن رہا ہے اس تک آواز پہنچ نہیں پا رہی، اور وہ یہ سمجھے کہ مثلا میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے یا میرے بارے میں نہیں بھی کہا جا رہا تو بہرحال مجھے آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، مجھے یہ لوگ اپنا نہیں سمجھتے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک معاشرتی جو نہ بد اعتمادی ہے اس کو فروغ ملتا ہے، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور یقیناً یہ لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اِلَّا بِإِذْنِ اللہ، مگر یہ کہ خدا کی طرف سے اذن ہو، یعنی فرض کیجئے کہ اگر اس موقع پر پروردگار عالم کی طرف سے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس طرح سے بھی امتحان ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پروردگار عالم اس کو دفع کرنے پر اور دور کرنے پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ادب اور ایک پروٹوکول جو پروردگار عالم نے سمجھایا مجالس میں نجوہ کے حوالے سے، کہ اگر نجوہ ہو تو اس کے نتیجے میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور دوسری چیز ہے کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یا ایو الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس، کہ اپنی مجلسوں کے اندر گنجائش پیدا کرو، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرو، یعنی اگر کچھ اور افراد آئے ہیں تو ان کو مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرو، ففسحوا، تو پھر جگہ دے دیا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر تم اپنے ان بیٹھکوں کے اندر، نشستوں کے اندر، مجالس کے اندر گنجائش دوسروں کے لیے پیدا کرو گے تو خدا اپنی جنت میں تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور اگر تم سے کہا جائے انشُزُوا، کہ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے، اور جو صاحبان علم ہے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ اب اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ دیکھیے، بہرحال ایسا نہیں ہے کہ تمام افراد ایک برابر ہیں، ان کا اسٹیٹس مختلف ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹس کا جو اختلاف ہے، کبھی تو یہ کسی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بیمار شخص آ گیا ہے، تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ بیمار شخص عام سا مسلمان ہو لیکن اس کا بیمار ہے، مثلا وہ چل نہیں سکتا ہے، اس کے پیروں میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے، ممکن ہے کہ اس کے لیے کسی کو اپنی جگہ سے اٹھنا بھی پڑے، کھڑا بھی ہونا پڑے، تو اس کو جگہ دینا وہاں پر، یہ کسی روحانی مرتبے کی وجہ سے نہ بھی ہو، مگر بہرحال میڈیکل ایک ریزن اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے عین ممکن ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ بہت خستہ ہے، شکستہ ہے، تھکن ہے، آثار سفر اس کے باڈی لینگویج سے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بالکل گرنے والا ہے، اور وہ آ کر وہاں مجلس کے اندر بیٹھا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کو جگہ دینے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے، وہ جو مانوی اعتبار سے بہت بلند ہے، مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدری جو مجاہدین تھے ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، بلکہ اس کی شان نزول میں اسی طرح کی ایک بات بھی ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ کچھ افراد آئے ہیں، انہوں نے سلام کیا، جواب سلام ہوا، اور پھر جگہ نہیں تھی، تو پھر پیغمبر اکرم نے بعض افراد کو اٹھ کر جگہ دینے کے لیے کہا، اور ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ کیوں ہمیں اٹھایا گیا، تو اس کے لیے پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو واقعاً صاحبان مرتبہ اور مقام ہے، صرف دولت کی وجہ سے نہیں، صرف دنیاوی جاہ و حشم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے واقعاً کنٹریبیوٹ کیا ہے، قربتاً اللہ کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو افراد میدان کے اندر نہیں گئے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو میدان سے بھاگ گئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو میدان میں ڈٹ کر جہاد کرتے رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بدر کے ہیرو ہیں، یہ بدر کے میدان کے اندر انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، یا جس طرح سے یہاں پر پروردگار عالم نے اہل علم کا تذکرہ کیا، صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا، وہ جو اپنے ایمان پر پکے ہیں، جنہیں کبھی اپنے ایمان پر شک نہیں ہوا، تو ان کے مرتبے اور مقام میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم اس طرح سے ان کو ایک احترام دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ واپس ان پرنسپل دیکھیے کہ فرض کیجئے ایک مجلس ہے اور نشست ہے، اور کچھ افراد باہر سے آتے ہیں اور ان کو جگہ ہی نہ ملے، تو یہ ان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ یعنی وہ عام مسلمان ہیں فرض کیجئے، اور ان کو جگہ ہی نہیں دی جا رہی ہے، تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ تو اگر کچھ افراد سمٹ کر بیٹھ جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ باہر والے بھی جو ابھی تازہ آئے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے صاحب، جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو وہ افراد جو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ جگہ اپنی خالی کر دیں اور دوسرے افراد کو بیٹھنے دیں، تو اس طریقے سے انہیں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بہتر طور پر حاصل ہو پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ تیسرا معاملہ ہے کہ کوئی ریزن ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہو سکتی ہے، تھکن ہو سکتی ہے، اور یا پھر وہی مانوی اعتبار سے کہ اگر کوئی صاحب علم ہے اور کوئی صاحب ایمان ہے اور سبقت لیے ہوئے ہے اور اس کا کارنامہ ہے، اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام کے لیے، تو بہرحال اس کی سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ احترام ملنا چاہیے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسا خشک مذہب نہیں ہے کہ اس نے ان باتوں کی طرف توجہ نہ کی ہو، بلکہ بہت واضح طور پر اس بارے میں بھی گائیڈ لائنز دی ہیں۔ کتاب وسائل الشیعہ کے اندر شیخ العاملی نے بہت سے احادیث اس حوالے سے، جو آداب مجلس اور دیگر موضوعات ہیں، اس حوالے سے جمع کی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مجادلہ، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20، 12 سے 20۔ گزشتہ آیتوں میں نجوہ، سرگوشی، صیغہ راز کی کچھ باتیں اس طرح سے کانوں میں کرنا کہ دوسروں تک آواز نہ آئے، اس کے بارے میں اسلام نے اپنی پالیسی، قرآن مجید نے اپنی پالیسی کو بیان کر دیا کہ ان پرنسپل کیا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد کون سے استثنائی مورد ایسے ہو سکتے ہیں نیکی اور تقویٰ کے بعض معاملات کے جن میں نجوہ کی اجازت دی گئی۔ مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجوہ کرنے کے لیے صدقے کو ایک پری ریکویزٹ قرار دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر کوئی شخص آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صیغہ راز میں کچھ بات کرنا چاہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالے. اب اس کے اندر کوئی حد بھی نہیں ہے کہ کتنا صدقہ نکالا جائے. اس کا کیا سبب تھا وہ ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اذا ناجیتم الرسول, جب کبھی تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صیغہ راز میں کوئی بات کرنا چاہو, نجوہ کرنا چاہو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. ذالک خیر لکم و اطہر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا, اور اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. یعنی یہ جو بظاہر اغنیا ہیں ان کے لیے پروردگار آدم کی طرف سے ایک شرط ہے. اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات, ارے کیا تم ڈر گئے کہ تم اس طرح سے صیغہ راز کی گفتگو کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالو, کیا اس سے تم ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, اب جبکہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی وہ جو پچھلے جو واجبات ہیں وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, مگر یہ اس حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ جانتا ہے, خبر رکھتا ہے جو اعمال تم انجام دیا کرتے ہو. اس آیت کا عنوان بن گیا آیہ نجوہ, نجوہ والی آیت. اب واقعہ کیا تھا, اکثر صحابہ رسول حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تقرب کے اظہار کے لیے بلا وجہ جب موقع ملتا رسول کی خدمت میں آ کر چپکے چپکے باتیں کرنے لگتے تھے, جس میں اس کا مظاہرہ تھا کہ ہم بڑے حضرت کے رازدار ہیں. یہ باتیں اکثر کسی افادیت کی حامل نہیں ہوتی تھیں, اس سے بلا وجہ رسول کا قیمتی وقت برباد ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بربنائے اخلاق کریمہ اسے برداشت کرتے تھے اور ان کی دل شکنی نہ فرماتے تھے. خداوند عالم نے ذرا ان کی تنبیہ کے لیے اور ان پر اور دوسروں پر بھی نمایاں کرنے کے لیے کہ وہ حقیقتاً کتنے پانی میں ہیں, ذرا سا ان کا یہ امتحان لے لیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے تمہیں اس طرح مخفی طور پر باتیں کرنا ہو تو پہلے رائے خدا میں کسی غریب کو کچھ دے دو. اس میں کم اور زیادہ کی قید نہیں تھی, مگر اب سناٹا ہو گیا اور جو لوگ روز آیا کرتے تھے اب ان میں سے کوئی نہیں آیا. احترام حکم الہی کے قائم رکھنے کے لیے صرف حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے اس دوران میں کئی مرتبہ صدقہ دیا, اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھے اور ظاہر ہے کہ علمی استفادہ کیا. جب خالق کی طرف سے جو امتحان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو دوسری آیت اتری, جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بس اتنے ہی میں تمہارے خلوص و تقرب کا بھرم کھل گیا, تم اتنے سے میں ڈر گئے, اب یہ حکم برطرف, اب جو عام فرائض ہیں بس وہی ادا کرو, اور خدا اور رسول کی طرف سے جو عام فرائض ہیں انہی کی ذمہ داری تم پر ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت سے افراد کو اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے آنا کم کر دیا کہ جیسے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوا کرتی تھی. اس آیت پر عمل کے حوالے سے خود ہمیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ملتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان فی کتاب اللہ عز و جل لآیتن, کہ خدا کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ ما عمل بہا احد قبلی, کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا, ولا یعملو بہا احد بعدی, اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پر عمل کر سکے گا. اس آیت کے حوالے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان تھا. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مفسرین میں, ظاہر ہے کہ شیعہ مفسرین نے تو اس بات کو لکھا ہی ہے, مگر اسی طرح سے ہمارے محترم برادران اہل سنت جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تفاسیر کے اندر حضرت امیر المومنین کی اس فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سلسلے میں جن تفاسیر کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں تفسیر طبری, تفسیر کبیر رازی, کشاف، در منصور علامہ سیوطی، ابن کثیر کی تفسیر، خازن، روح البیان، معارف القرآن، ضیاء القرآن، یہاں تک کہ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں اس حقیقت کا اقرار کیا ہے. اور یہاں پر یہ شکوہ تو بنتا ہے کہ عام طور پر مولانا مودودی خاندان نبوت کی کسی فضیلت کے اقرار میں کوتاہی کرتے ہیں اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر بہرحال یہاں پر انہوں نے اسے قبول فرمایا ہے اور تفہیم القرآن میں اس کا ذکر بھی کر دیا ہے. اب یہیں پر بہت مناسب ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے. تو فرمایا کرتے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک اگر میرے لیے ہوتی تو میرے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. نمبر ایک، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی. دوسرے، خیبر میں علم کا عطا ہونا. اور تیسرے، آیہ نجوہ پر عمل میں منفرد ہونا، یعنی یہ کہ اس آیت پر صرف اور صرف مولا کائنات ہی نے عمل فرمایا. تو یہ آیت کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس نے اس آیت پر پھر عمل کیا تاکہ یہ آیت ایسا نہ رہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کر پایا، اس کا بھی تذکرہ آ گیا. اس حوالے سے جو اتفاق مفسرین کے درمیان ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا. یہ سارا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب فصل الخطاب سے پڑھا. آگے پروردگار عالم منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بلکہ ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیے تھے. دیکھیے، ایک تو ہے جنون، ایک موقع دینا کہ تعلقات قائم ہو سکیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر مختلف موقعوں پر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم باب ہے. مگر پھر اس کے بعد جب ایک اسٹیبلش ہو جائے کہ نہیں، یہ یہود جو ہیں یا یہ گروہ معین، یہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر قرآن مجید میں ہمیں ایک اصطلاح عام طور پر نظر آتی ہے یہود کے حوالے سے، غضب اللہ علیہم، جس کا یہاں پر استعمال کیا گیا، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو یہ مغضوب علیہم قوم ہیں. تو پھر اس کے بعد جب موقع دیے جا چکے اور اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ایک اسلام کا ایک موقف ہے، مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ بھائی تم ان کے ساتھ تعلقات کیسے بڑھا سکتے ہو جبکہ ایک پالیسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. پھر اس کے اندر کوئی اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ منافقین ہی میں شمار ہوتا ہے. تو ان کی یہاں پر مذمت ہو رہی ہے. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، اے حبیب، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اتحاد عمل کیا ہے اس سے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسے قوم پر کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی وہ جو منافقین ہیں، کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ ان سے پینگے بڑھاتے ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم سے ہیں اور نہ ان سے ہیں، یعنی ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے مخلص ہیں، وہ تو اپنا ایک معاملہ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو پتہ بھی ہے، یعنی جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے شدید عذاب. انہم سا اما کانوا یعملون، کتنا برا ہے وہ عمل جو یہ لوگ انجام دیا کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے. سپر وہی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے حملے کو روکا جا سکے، یعنی وہ اب قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا وہ مقصد نہیں تھا، ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ ہٹے ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ان کا مال بھی نہیں فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو فائدہ پہنچا سکے گی. یعنی یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی اگر مین اسٹریم جو مسلمانوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈ لائن ہے، اس سے ہٹ کر یہ اپنی لائن کیوں ٹو کر رہے ہیں؟ اپنا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے. تو وہ یاد رکھیں کہ خدا کے مقابلے میں ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کو، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ دن کہ جب خدا ان سب کو واپس اٹھائے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا میدان قیامت. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح سے قسمیں کھائیں گے جس طرح سے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں یہ وہاں پر بھی کھانے کی کوشش کریں گے. وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھیں گے انہم اللہ شَيْئِن، کہ وہ بھی کسی بات پر ہیں، یعنی وہ بھی کچھ ہیں، وہ بھی صحیح پالیسی کے اوپر ہیں. اس وقت بھی وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ابھی بھی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر غلبہ پا لیا ہے شیطان نے. فانساہم ذکر اللہ، تو انہیں شیطان نے یاد خدا کو بھلا دیا ہے، یعنی نہ یہ زبان سے ذکر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہی دل سے خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اولئک حزب الشیطان، یہ ہیں شیطان کی پارٹی والے. اب اس کے مقابلے میں اگلے صفحے پر وہ آیت آئے گی کہ جس میں پروردگار عالم حزب اللہ، یعنی وہ کون ہے جو اللہ کی پارٹی والے ہیں، ان کا تذکرہ کرے گا. مگر یہاں پر ذکر آ گیا اولئک حزب الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے اور اس نے انہیں یاد خدا کو بالکل بھلوا دیا ہے، اور یہ لوگ ہیں شیطان کی پارٹی والے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً شیطان کی پارٹی والے یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. مت بھولیے گا کہ یہ افراد اسی معاشرے کے اندر رہ رہے تھے اور اسی معاشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے. بظاہر ان کو بھی ظاہر ہے کہ بہت سے افراد صحابہ ہی سمجھتے ہوں گے، مگر کیا ان کے اندر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جینون صحابی کہا جا سکے؟ یہ واضح طور پر منافقین ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو حزب الشیطان میں شمار کیا ہے. آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہی انتہائی ذلیل لوگوں میں ہیں. یہ آیت نمبر 20 کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.